الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. یعقوب علیہ السلام آ گئے، خاندان کے ساتھ آئے، مصر میں آرام سے اطمینان سے رہنے لگے. لمبی مدت کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو گئی، خواب کی تعبیر صحیح سچی نکلی. تقریباً 24 سال یعقوب علیہ السلام مصر میں رہے، یا 17 سال یعقوب علیہ السلام مصر میں رہے. باپ بیٹے کے درمیان جدائی 40 سال رہی یا 80 سال رہی یا 18 سال رہی، پھر ملاقات ہوئی. پھر یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور موت کا وقت آ گیا، تو بیٹے یوسف کو وصیت کی کہ میرا جنازہ لے جا کر میرے ابا کے بازو میں دفن کرنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بازو میں مجھے لے جا کر دفن کرنا، یہ وصیت کی یعقوب علیہ السلام نے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو وہاں فلسطین میں مدینۃ الخلیل میں، تو کہا مجھے وہاں دفن کرنا. یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یوسف علیہ السلام خود گئے، فبدا بنفسی، خود گئے وہاں مصر سے فلسطین، اور وہاں لے جا کر کے دفن کیا یعقوب علیہ السلام کو. اس لیے وہاں مدینۃ الخلیل میں جو حرم ہے، حرم، اس کو حرم خلیل کہتے ہیں. ایک اونچا ٹیلا ہے، پہاڑ بہت بڑا اونچا چوڑا، وہاں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، پھر وہاں یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، سب ساتھ میں ہیں وہاں پر. ثم عاد الى مصر، پھر یوسف علیہ السلام مصر دوبارہ آ گئے ابا کو دفن کر کے. واقام بعده 23 سنہ، ابا کے انتقال کے بعد بھی یوسف علیہ السلام 23 سال زندہ رہے اور آپ کا کام پورا ہوا، یعنی حکومت میں عدل انصاف قائم کرنا اور جو ہے پوری مصری سلطنت کو مستحکم مضبوط بنانا، سارے کام پورے ہو گئے، زندگی بھی پوری ہوئی. اب ان کو یہ یقین تھا کہ ہمیشہ تو یہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، تو ہمیشہ کا ملک آخرت کی طرف آپ مشتاق ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت عطا فرمائی، شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور تعبیر یا باتوں کو ٹھکانے لگانا اللہ آپ نے مجھ کو سکھا دیا، سب مل گیا، کوئی نعمت باقی نہیں ہے. نبوت، اعلیٰ ترین منصب، وہ بھی ملا. مملکت، حکومت، دنیاوی اعلیٰ منصب، وہ بھی مل گیا. الجھی بات کو سلجھانا، تعبیر، سب سکھا دیا، سب مل گیا. اب کیا چاہیے؟ کب آخری ایک نعمت کی اللہ تمنا ہے؟ کیا تمنا ہے؟ توفنی فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میری مصلحتوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. دنیا آخرت میں میری ساری مصلحتوں کا دھیان آپ رکھنے والے، نگرانی کرنے والے. توفنی مسلما، مجھے مسلمانوں کے ساتھ اٹھانا، یہ آخری آرزو. معلوم ہوا حسن خاتمہ کی دعا انبیاء بھی کرتے تھے، तो फिर दूसरों को तो बदर जाउला करना चाहिए, हुस्ने खात्मे की दुआ, तवफ्फनी मुस्लिमा, सबको सिखाओ कि दुआ मांगे ये, कम से कम रोजाना एक नमाज में तो ये दुआ मांगे, फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फिर दुनिया वल आखिरत, या इतना मांगे तवफ्फनी मुस्लिमा वलहिकनी बिस्सालीन, बुड्ढों को तो खास सिखा देने की, बाकी सबको जनरल भी कहने के भाई रोजाना एक नमाज के कायदे अखीरा में यही पढ़ो, और मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना आखिरत में, ये दुआ मांगी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। तो सवाल पैदा होता है ना कि मौत की तो दुआ तमन्ना करने से मना किया गया है, तो उसका जवाब ये है कि ये तवफ्फनी मुस्लिमा है अल्लाह की मुलाकात के शौक में, और ये जायज है। दुनियावी मुसीबतों से उलझ कर दुआ नहीं मांगे मौत की, शौके इलाही में। नंबर दो, यहां तवफ्फनी मुस्लिमन का मतलब है अल्लाह की इताअत की हालत में मौत आवे, यानी मौत तो जब आनी होगी तभी आएगी, लेकिन अल्लाह आपकी इताअत के साथ मौत देना, गोया दुआ के अंदर असल मकसूद है इताअत, मौत इताअत वाली मौत। नंबर तीन, वही के जरिए से आपको बता दिया गया था कि आपकी मौत करीब है, इसीलिए जो चीज मौत के वक्त होने वाली है वो चीज अल्लाह ताला उनको तौफीक दे रहे हैं कि वो मांगे। जो चीज अल्लाह को देनी होती है बंदे को तौफीक देते कि वो उसी चीज को मांगे अल्लाह से, और वो है मौत ईमान के ऊपर। और दूसरी बड़ी चीज क्या मांगी, आखिरत में सालिहीन के साथ मुझे मिला देना, बहुत बड़ी दुआ है, इसलिए कि आखिरत में मुख्तलिफ जमातें होगी, मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून भी होंगे, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्ना भी होंगे, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम भी होंगे, कितनी सारी जमातें होगी, तो सालिहीन के साथ मेरा हिसाब किताब करना, ये दुआ का मतलब है, वालिहिकनी बिस्सालिहीन। बाद हजरात ये भी कहते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मौत तो ईमान पर यकीनी है, फिर भी इस तरीके की दुआ मांगना ये कामिल आजिजी और इनकिसारी है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुबहानहु व तआला की शान इजलाल के सामने अपने मकाम नबूवत को भी भूल जाते हैं कि हम इस मनसब के ऊपर हैं, और ये दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, और अपनी मासूमियत भी फरामोश कर जाते हैं, तब ये दुआ मांगी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वलहिकनी बिस्सालिहीन, यानी मेरे आप आओजदाद हजरत इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब के साथ है अल्लाह मुझे आखिरत में लाहिक कर देना, उनके साथ मेरा हिसाब किताब करना। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम एक हफ्ता या कुछ ज्यादा जिंदा रहे, फिर इंतकाल हो गया। और 120 साल की उम्र के अंदर आपका इंतकाल हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र में। अब ये है कि दफन कहां करना, वो झगड़ा खड़ा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो उस जमाने के अंदर दफन की तरतीब क्या थी, अभी भी है ऐसी तरतीब बहुत सी जगहों पर, ताबूत बनाते हैं, पेटी उसमें लाश रख देते हैं, फिर वो पेटी जमीन में उतारते हैं। अब ये पेटी संगमरमर की भी बनती है, लकड़े की भी बनती है, सोने की भी बनती है, चांदी की भी बनती है, दूसरी धातु की भी बनती है, जैसा पैसे वाला है ऐसी पेटी। तो कहा यूसुफ अलैहि सलातु व सलाम की लाश मुबारक को संगमरमर की एक पेटी में रख करके दरियाए नील के किनारे पर दफन किया, तो उस जानी वाला नील का पूरा किनारा दूर 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 तक हरा भरा आबाद शब्द सादा हो गया। फल भी बहुत, गल्ला भी बहुत, पानी भी बहुत, हरियाली भी बहुत, कब्रे यूसुफ के बरकात। तो ये बाई जाने वालों ने शिकायत की कि तो ये सब सूख चलाने, वहां सब हरा भरा हो गया। तो फिर उधर से आपका ताबूत निकाल करके बाई तरफ लाए दरियाए नील के, तो ये इलाका हरा भरा और वो उजड़ने लगा। तो फिर फैसला हुआ कि जहां दो शाखे होते नदी दरियाए नील के, वहां दफन कर दो ताकि दोनों जानी वालों को फायदा पहुंचे। दोनों इसी जगह दफन किया तो पूरे मिस्र में आपके बरकात पहुंचते थे और पूरा मिस्र हरा भरा हो गया। लेकिन आपने वसीयत की थी के बनु इसराइल, जब तुम मुल्के मिस्र से निकल के जाओ आबाई वतन, तो मेरी लाश को भी साथ ले जाना, मुझे यहां मत छोड़ के जाना। तो बनी इसराइल 400 साल के बाद गए, अनसरी बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबाउन, फिरौन के जमाने में, वो फिरौन रामसीस के जमाने में, हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में ये लोग गए शाम से मिस्र, मिस्र से शाम। तो यूसुफ अलैहि सलाम का ताबूत भी साथ लेकर गए, इसलिए यूसुफ अलैहि सलाम की लाश 400 साल के बाद यहां से मुंतकिल करके फलस्तीन ले जाकर के दफन की गई। वहीं जाए याकूब अलैहि सलाम की कब्र है, वहीं ले गए बनी इसराइल और वहां दफन कर दिया आपको। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के बच्चे हुए अफराशीम और मीशा। ये अफराशीम के एक बेटे हुए नून और नून के बेटे हुए यूशा इब्ने नून, वही जो मूसा अलैहि सलाम के साथ सूरह काफ में साथ चलते हैं वो। और बात ऐसी थी, एक बेटी हुई यूसुफ अलैहि सलाम की रहमत बीबी, जिसका निकाह हजरत अय्यूब अलैहि सलाम के साथ हुआ। कि हुकूमत तो फराइना ही की चल रही थी, मिस्र पर जो बादशाह बने वो फिरौन, तो इब्राहिम अलैहि सलाम के जमाने में भी फिरौन ही की हुकूमत थी। वो हजरत सारा के साथ जीना बिल जबर की कोशिश का वाकया हुआ, तो उस जमाने से ही फराइना की हुकूमत थी। लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम जब इस जमाने में वहां पहुंचे तो बादशाह बराए नाम बादशाह था, बाकी पूरा इख्तियार यूसुफ अलैहि सलाम के हाथ में था। तो जिस दौर में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम मिस्र पहुंचे उस दौर के अंदर क्या हो गया कि फिरौन ही की हुकूमत रही लेकिन बराए नाम, और असल हुकूमत चली उस दौर में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की। फिर जब यूसुफ अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया तो हिमालय का फिरौनियों ने दोबारा हुकूमत पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। यूसुफ अलैहि सलाम के जमाने तक आरजी हुकूमत रही। तवफ्फनी मुस्लिमन वअल्हिकनी बिस्सालिहीन, और मिस्रियों के दरमियान के अंदर झगड़ा पैदा हुआ कब्र के बारे में, तो संगमरमर के एक संदूक में ले जाकर दरियाए नील के आला हिस्से में दफन कर दिया, ताकि नील के दोनों जानिब में बरकत फैलती रहे। फसुबहान मल्ला इनकिजा अल मुल्क ही, अल्लाह की जात वो हर ऐप से पाक जिसका मुल्क कभी खत्म नहीं होगा, बाकी यूसुफ अलैहि सलाम की हुकूमत भी खत्म हो गई। यहाँ सावी और जमल दोनों ने जो अजीब अजीब किस्से नकल किए हैं कि 400 साल के बाद जब मूसा अलैहि सलाम के जमाने में जब बनी इसराइल आबाई वतन जाने वाले थे, तो यूसुफ अलैहि सलाम की वसीयत पूरी करने की, तो कहा कब्र कहाँ है कि यूसुफ अलैहि सलाम का संदूक खोद के ले जावे, क्योंकि मिस्री लोग उस जमाने के अंदर गुंबद वाले नहीं थे कि मजार पे गुंबद बनावे, झंडे लटकावे, ताजिया होवे, उर्स होवे, संदल होवे, कव्वाली होवे, उस दौर में मिस्री लोग नहीं थे। अब तो इंडिया की बिदतियों को शर्मावे ऐसी मिस्र की बिदत है। तो फिर उन्होंने वो तलाश किया और रातों रात जाने का, संदूक निकाल के ले जाने का, फिर एक बुढ़ी को बात की, बड़ी उम्र की, वो नरियाए नील के किनारे रहती थी। फिर बुढ़ी ने कहा मूसा अलैहि सलाम के सामने कुछ शर्तें लगाई कि मैं बताऊं यूसुफ की कब्र कहाँ है, लेकिन मेरी ये शर्त है, ये शर्त है। उसमें एक शर्त ये कि वादा करो कि जन्नत में मैं तुम्हारे साथ रहूं। फिर वो बुढ़ी ने बतलाया, फिर वो कब्र खुदवाई, फिर निकाल के ले गए। पूरा जमल में पूरा लंबा चौड़ा किस्सा है। ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ। ये जो यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम का वाकिया जिक्र किया गया, ये गैब की खबरों में से है। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको जानते नहीं थे। नूही इलैक, हम आपकी तरफ वही के जरिए सुनाते हैं। इस तरह के वाकियात हुजूर तक पहुंचने का लाजमी जरिया वही, उसके अलावा कोई जरिया नहीं था। और वही शरई दलील नबूवत, गोया यूसुफ अलैहि सलाम का ये तफसीली वाकिया सुनाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इस बात की मजबूत दलील हो गया। وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ। اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہاں ان کے سامنے موجود نہیں تھے, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے, جبکہ وہ آپس میں اپنے کام کو مضبوط کر رہے تھے, یعنی عزم کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش میں, اور وہ لوگ سازش میں مشغول تھے, یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی سازش وغیرہ میں, تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے, پھر بھی آپ ان کا قصہ سناتے ہو اور وہ لوگوں کو بتلاتے ہو, یہ آپ کو حاصل ہوا وہی کے ذریعے سے, معلوم ہوا کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اور اکثر لوگ یعنی مکہ والے یا دنیا کے عام کفار, اگرچہ آپ کی ان کے اوپر ایمان کی لالچ ہے لیکن وہ ایمان والے لانے والے نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں اکثریت کفار کی رہی, حالانکہ نبی کی چاہت یہ ہے کہ سب ایمان لے آوے, لیکن پھر بھی اکثریت کفار کی رہی۔ ایک زمانہ ہوا اور ہوگا کہ جس میں اکثریت اہل ایمان کی ہو جائے گی۔ جی,
اور یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے ابا 24 سال رہے یا 17 سال رہے, اور ان کی جدائی کی مدت 18 سال تھی یا 40 سال تھی یا 80 سال تھی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا قریب ہے, تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرا جنازہ میرا ابا کے بازو میں دفن کرنا۔
تم ہم داد جی۔
پھر یوسف علیہ السلام وہاں خود گئے, ان کو وہاں دفن۔
سلطان مظفر عبد الحلیم کا مزار دیکھا ہے؟ تجھے کیا معلوم, کالی پور میں جو ہے توا کہاں ملتا ہے وہ معلوم ہے؟ توا کرائے کھردی کہاں ملتی ہے وہ معلوم ہے؟ نہیں, غنیمت ہے, اتنا بھی معلوم ہے نا۔ جی,
پھر دوبارہ مصر آئے, اس کے بعد 23 سال رہے, اور جب آپ کا کام پورا ہو گیا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ ان کو کہ وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے, تو ان کو ہم تو ہمیشہ کے ملک آخرت کے مستحق ہوئے۔ اور
سلطان محمود بیگڑا کا مزار معلوم ہے کہاں ہے؟ سرخیز میں کس کے قریب میں ہے؟ وہاں کس کا مزار مشہور ہے؟ وہ کیا نام ہوں گا سرخیز کا؟ روزہ تو بدعت ہی بولتے, تو بھی وہی بولو گے۔ کس بزرگ کا مزار ہے وہاں؟ ریور فرنٹ دیکھا ہے احمدآباد میں؟ دیکھا ہے نا, شکریہ آپ کا۔ جی,
اے میرے رب, تو نے مجھے بادشاہت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلایا ہے, آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو میری۔
جہاں شیخ احمد کھٹو کا مزار ہے وہیں سلطان محمود بیگڑا کا, اور وہیں یہ ان کا مزار ہے, سلطان محمود بیگڑا کے بیٹے سلطان مظفر عبد الحلیم۔ ان کا قصہ اسی آیت کی نسبت کا حضرت مولانا علی میاں صاحب نے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر اس میں لکھا ہے, بہت عجیب و غریب واقعہ ہے, وہ پڑھو بھی اور بیانوں میں بھی سناؤ, تقریروں میں بھی۔ چلو,
تو میری مسلحتوں کی آپ میری مسلحتوں کی نگرانی کرنے والے
اس آیت کے اوپر رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث جی
مجھے مسلمانوں کے ساتھ اٹھانا اور سالین کے ساتھ ملانا ہے میرے والدین کے ساتھ پھر اس کے بعد ایک ہفتہ ہے اس سے زیادہ ٹھہرے اور ان کی 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی اور مصریوں نے جھگڑا کیا ان کی قبر کے بارے میں اس کو مرمر
ایک کتاب ہے مشائخ احمد آباد دیکھیے کتاب دیکھی تو ہے ٹھیک ہے چلو
اور اس کو نیل کے اعلی حصے میں دفن کیا تاکہ برکت دونوں جانب عام ہو جائے اس ذات کی ذات پاک ہے ایپ سے پاک ہے جس کی ملک کو کوئی دوام نہیں ہے اور یہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کیا گیا غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم آپ کو وہی کرتے ہیں اور آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھے جب ان کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا اپنے سازش کرنے میں اور وہ سازش کر رہے تھے یعنی آپ ان کے پاس حاضر نہیں تھے کہ آپ ان کے قصے کو جانتے اور اس کی خبر کرتے ہیں
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو قرآن سناتے ہو تو اس قرآن کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتے ہو بدلہ نہیں مانگتے ہو یہ قرآن تو تمام عالموں کے لیے نصیحت نامہ بن کر کے آیا ہے وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور کتنی ساری نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے اور وہ اس کے اوپر سے گزرتے یعنی رات دن اللہ کے دلائل قدرت کا وہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں حالانکہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے کہ لوگ رات دن اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یعنی یوں اقرار نہیں کرتے کہ خالق اور رزق دینے والے اللہ ہے بس وہ تو شرک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ایمان بھی ہے شرک بھی ہے ایک اللہ پر ایمان بھی ہے شرک بھی ہے یہ کام عرب کے مشرکین میں تھا ایک اللہ پر ایمان لانا اور شرک بھی کرنا یعنی بت پرستی بھی ساتھ کرتے تھے اسی لیے وہ لبیک کیوں کیسے پڑھتے تھے تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ تو ٹھیک ہے برابر لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں پھر استثنا کرتے الا شریکن ہوا لک استثنا بھی کرتے اے اللہ کچھ آپ کے شریک ہے جن کو تھوڑے بہت اختیار اور تھوڑی بہت حکومتیں آپ نے دے رکھی ہے جیسے کہ لات ہے عزا ہے منات ہے یہ سب ہے چھوٹے موٹے بس یہ چند ہے آپ کے ساتھ پارٹنر اف امینو وہ اس سے مراد لیتے تھے اپنے بتوں کو اف امینو انتاتیہم من عذاب اللہ کیا وہ لوگ کافر لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ان کے اوپر عذاب آ جاوے یعنی ایسی سزا آ جاوے جو ان کے اوپر چھا جاوے چھا جانے کا مطلب ان کو گھیر لیوے اچھی طریقے سے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاوے چھا جانے والی چیز آ جاوے اللہ کے عذاب میں سے اوتاتیہم الساعۃ بغتۃ یا ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے وہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہ ہوئے یعنی اس وقت اس عذاب کے آنے سے پہلے کسی وقت ان کو شعور بھی نہ ہوئے اور اچانک عذاب آ کر ان کو پکڑ لے یا قیامت آ جاوے قل ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دو یہی میرا راستہ ہے حضور کے ذریعے اعلان کرا ہے میرا راستہ یہ رہا یعنی توحید والا جس کی تفسیر ہو رہی ہے کس کے ذریعے کہ میں اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ ہے میرا راستہ ادعو اللہ، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ ہے نبی کا راستہ. علی بصیرتن، کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ، یعنی میری دعوت بے بنیاد نہیں ہے، مضبوط دلائل پر قائم ہے. معلوم ہوا کہ داعی وصول اللہ کے طریقوں کا ماہر ہونا چاہیے، تو ہی وہ داعی داعی کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بھی عارف ہونا چاہیے داعی، تو صحیح معنی کے اندر وہ داعی بنے گا. میں بھی اور جو صحابہ مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی، وہ بھی ہمارا راستہ یہی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کا. یہ انا کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اور مبتدا جس کی خبر پہلے آ چکی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ بھی شرک کا نہ ہونا، یہ بھی اللہ کا راستہ، نبی کا راستہ ہے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يوحى اليهم من اہل القرى، اور آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی مرد تھے. یہ مکہ کے کافروں کے اوپر رد ہو گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا، انسان کو کیوں بنایا؟ تو جواب، تاریخ عالم شاہد ہے، انبیاء جو مبعوث ہوئے وہ انسان میں سے تھے، مرد تھے، فرشتے کو اللہ نے رسول نہیں بنایا، تمہارا مطالبہ ہی غلط ہے. یوحا الیہم نوحی الیہم، یعنی فرشتے کو نہیں بھیجا، من اہل القرا، بستی والوں میں سے، شہر والوں میں سے، اس لیے کہ شہر والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اعلم، علم والے ہوتے ہیں، حلم اور برد والے بھی ہوتے ہیں، بخلاف اہل البوادی، بخلاف جنگلی لوگوں کے، لی جفائیہم، ان میں اکھڑ پن ہوتا ہے، وہ جہلیہم، ان کے اندر جہالت بھی ہوتی ہے. علامہ سیوطی بہت ناراض ہے دیہاتیوں سے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین کے اندر، یعنی مکہ والے زمین میں چلت پھرت نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا تھا، یعنی یہ مکہ والے دیکھتے کہ ان سے پہلے پچھلی امتوں کا برا انجام کیسا ہوا، کہ آخری انجام یہ ہوا کہ ہلاک ہوئے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ یعقلون، یعنی وہ مکہ والے سمجھتے نہیں ہے، سمجھتے تو ایمان لے آتے، سمجھتے نہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر دلالت کرنے والی آسمان اور زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر سے وہ گزرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے احراز کرتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ان میں سے اکثر ایسے جو اللہ پر اس طور پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے اقرار کرتے ہیں خالق اور رازق ہونے کے احساس سے، مگر اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں.
یہ عقیدہ مشرکین مکہ میں عام تھا، وہ اللہ کو ماننا لیکن ساتھ میں بہت سارے بتوں کو بھی ماننا، اس لیے مشرک کہلائے. اور کافر یعنی جو وجود الہی کا انکار کرتے ہیں. جی
بتوں کی عبادت کر کے، اس کی وجہ سے تلبیہ میں اس طریقے سے کہتے تھے کہ حاضر ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ کہ
حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ یہ غایت کے لیے آیا، حتی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، یہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. یہاں تک کہ ان کے اوپر اللہ کی مدد کا آنا تاخیر اور دیر سے ہوا، ان کے اوپر اللہ تعالی کی مدد کا تاخیر سے اور دیر سے ہوا. یعنی جب نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت دیر سے آئی تو رسول لوگ نا امید ہو گئے. انبیاء کو یہ ہوا کہ یہ کافر لوگ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور بے دھڑک کہہ رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، لیکن عذاب آ نہیں رہا ہے، تو رسول نا امید ہو گئے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور رسول لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی تکذیب کی گئی، یعنی رسولوں کو جھٹلا دیا گیا. وظنوا انہم قد کذبوا، یعنی کہ تکذیب، کہ اب کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا. اور دوسری قرات ہے کذبوا تخفیف کے ساتھ، کیا مطلب ہوگا؟ اس وقت امتوں نے یہ یقین کر لیا کہ رسولوں کو خلاف کیا گیا جو نصرت کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. دونوں مطلب ہے آیت کے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی قد کذبوا، کذبوا یعنی ان کی تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلا دیا گیا، یعنی لوگ ایمان نہیں لاتے، لوگ ان کے مخالف ہو گئے، جھٹلا دیے گئے. یا یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے مدد ملنے کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ جھوٹا ثابت ہوا اور اللہ کی طرف سے نصرت آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، مدد نہیں آ رہی ہے، گویا کہ وعدہ جھوٹا ثابت ہوا. دونوں طرح کا مفہوم نکلتا ہے تخفیف تجدید کی قرات میں، تو اچانک اللہ کی مدد آ جاتی ہے، یعنی نا امید میں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کی مدد فرماتے ہیں. اور کیسے مدد فرماتے ہیں؟ جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، تو ہم جس کی چاہتے ہیں اس کو نجات دے کر عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ مومنوں کو عذاب سے بچاتے ہیں اپنی مشیت سے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹل نہیں سکتا، مشرکوں سے دور نہیں ہوتا، مشرکوں کو عذاب پہنچ کر ہی رہتا ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، پکی بات یہ ہے کہ ان رسولوں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے. قصصہم کا مرجع تمام انبیاء، ان کی امتیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائیوں کا قصہ، ان سب میں عقل مندوں کے لیے بڑا عبرت کا معاملہ ہے. اور ان سے پچھلے انبیاء، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، سب کے واقعات کے اندر کیا عبرت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو منتقل کیا من غایت الحب الى غیابت الجب، باپ کی اعلیٰ درجے کی انتہائی محبت سے کنویں کی گہرائی اور اندھیری میں، عبرت کی چیز. ومن الحصیر الى السریر، کہاں جو ہے جیل میں چٹائی پر زندگی، اور کہاں ملک مصر میں سلطنت اور تخت شاہی والی زندگی. عاقبت الصبر سلامت و کرامت، صبر کا انجام سلامتی اور عزت سامنے آیا. و نہایت المکر و خامت و ندامت، اور سازش کرنے والوں کا انجام ندامت اور پشیمانی آیا، بھائیوں نے سازش کی نادم ہوئے، زلیخا نے اور مصر کی عورتوں نے سازش کی، وہ سب بھی نادم اور پشیمان ہوئی. کہ جو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں اور جیل سے نکالے، وہ اللہ عزت اور مملکت سے بھی نواز دیوے، طویل فراق کے بعد باپ اور بھائیوں سے بھی ملا دیوے. وہی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سر بلند فرما دے وے. بھلے ابو جہل اور ان کے ساتھی لوگ رات دن نبی کی لائی ہوئی دعوت کو مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن ان واقعات سے عبرت پکڑو، اللہ ان کی دعوت کو سر بلند کریں گے اور کیا اور کریں گے. ما کان حدیثا یفترا. یہ قرآن کوئی من گھڑت کہانیاں تھوڑی ہے کہ کوئی مؤلف بیٹھا مصنف بیٹھا اور اس نے من گھڑت کہانیاں لکھ ڈالی، ایسا تھوڑا ہی ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن وہ تو اپنے سے پہلے والی کتابوں کو سچا بتلاتی ہے، یہ قرآن کا ایسی کتاب ہے. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہے. ہر چیز کی یعنی دین میں جس کی احتیاج اور ضرورت ہو اس کی تفصیلات قرآن میں ہے، باقی تمام علوم قرآن میں نہیں ہے. آخرت کے لیے انسان کو اطاعت الہیہ والی زندگی گزارنے کے لیے، معاد سنوارنے کے لیے جس رہبری کی ضرورت ملے پڑے گی اس کی ہر تفصیل موجود ہے. وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، گمراہی سے ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے. ایمان والوں کا خصوصی ذکر ہے اس لیے ہوا کہ ایمان والے قرآن سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ صحیح معنی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ خالی پھوک مارا کے فائدہ تو کافر بھی اٹھاتے ہیں. کافر بھی آتے ہیں مطلب تعویذ لکھتے ہیں، فائدہ تو بھی اٹھا رہے لیکن صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے. صحیح فائدہ یعنی قرآن پر عمل، وہ صرف ایمان والے کرتے ہیں. جی